الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. آج کا ہمارا یہ درس کتاب ریاض الصالحین سے ہے, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب ریاض الصالحین سیدنا امام یحییٰ شرف الدین, جن کو مشہور طور پہ امام نووی کہا جاتا ہے, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شرح موجود نہیں ہے, اس میں صرف اور صرف قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں, اور جو بھی موضوع ہے اس موضوع پر امام نووی صاحب, جو اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث گزرے, بلکہ آج تک ان کا نام محدثین میں سر فہرست میں لیا جاتا ہے, انہوں نے اس موضوع پر جو سب سے بہترین احادیث مبارکہ ان کو ملی, سب سے صحیح حدیثیں, سب سے مستند حدیثیں, اور جو اس موضوع پر بہترین احادیث مبارکہ تھی ان کو جمع فرما کر کے اس موضوع کے تحت لکھ دیا. تو اس کتاب میں یہ خوبی موجود ہے کہ جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ سب کے سب ایک تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے زمانے کا اور اس کے بعد کا بھی بہت ہی زبردست محدث مانتے ہیں, اور ان کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کو درس میں اپنے کورس میں شامل کرتے ہیں, اور یہ ریاض الصالحین اس کے زمان کتابوں میں سے سر فہرست پر آپ کی چار پانچ کتابیں بڑی مشہور ہیں, اس میں سے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے, اس لیے کہ اس میں جو کچھ بھی آپ نے لکھا ظاہر ہے قرآن پاک کے الفاظ کے ذریعے جو ہے اس کو رد کر ہی نہیں سکتا. جو بھی احادیث مبارکہ لکھی اس کی سند, اس کے الفاظ, اس کے متن میں کسی کو شک کی گنجائش ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی, اور اس کو جو ہے بہت سارے مدارس میں بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی اہل سنت کے مدارس ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے وہ مدارس تعلق رکھتے ہوں, اس میں یہ کتاب آپ کو ملے گی, اور اسی میں سے اس کا درس انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ایک درس کا, وہ ہے قرآن پاک کی فضیلت. موضوع قرآن پاک کی اہمیت اور قرآن پاک کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس پر نہیں ہے. قرآن پاک کیا چیز ہے اس پر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, وہ تو الحمدللہ ہم درس بہار شریعت میں سیکھ چکے ہیں. دو تین باتیں میں آپ کو اس میں سے یاد دلا دوں کہ قرآن پاک سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کا لازوال کلام ہے, اور یہ کلام اس کی صفت ہے, یہ کلام اس کی صفت ہے, اور یہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, اور یہ لازوال ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اور قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام آخری کلام ہے جو دنیا میں بھیجا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو جتنی بھی کتابیں دی گئیں ان کی شکلیں ان کی امتوں نے معاذ اللہ بگاڑ دی, حتیٰ کہ کوئی بھی کتاب, آسمانی کتاب, چاہے توریت ہو, انجیل ہو, زبور ہو وغیرہ, یا صحائف ہو سیدنا ابراہیم کے یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی صحائف گزرے آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ابھی اپنی اصلی شکل پہ موجود نہیں ہے. قرآن کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کے اندر رد و بدل کی گنجائش ہے, ایک حرف کی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کر سکے گا. لہذا قرآن پاک کی ہر آیت پہ ایمان لانا فرض بھی ہے, اور کسی ایک آیت پر ایمان نہ لانا کفر ہے. کسی ایک آیت کو یا کسی ایک لفظ کو بھی ٹھکرا دینا یہ معاذ اللہ کفر ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ان کا ذمہ اٹھایا. تو یہ نہیں کہ سپٹمبر 1400 سال پہلے آیا تھا تو اب چینج ہو گیا ہوگا, چینج کرنے کا جس کے ذہن میں تصور آیا اس نے بھی اللہ رب العزت کی اس آیت کو ٹھکرا دیا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم خود اس کی حفاظت فرمائے ہیں. تو قرآن پاک کہ کسی بھی ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے, اور قرآن پاک کی تمام آیت پہ ایمان لانا مجمل ہم پر فرض ہے, تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک میں کوئی رد و بدل ہوا ہی نہ ہو سکتا, یہ ناممکن ہے کہ اس میں کوئی رب العزت آ سکے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان. اور دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہد فرمایا کہ جتنے بھی معجزے دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ سارے کے سارے معجزے وقت کے طور پہ تھے, یعنی کچھ دیر یہ ظاہر ہوئے اور پھر وہ معجزے ختم ہو گئے. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پرندے کو پیدا فرماتے تھے, کیسے پیدا فرماتے تھے, چڑیا کی شکل میں مٹی میں اٹھا کر چڑیا کی شکل دیتے تھے, اس میں دم کرتے تھے تو وہ چڑیا زندہ ہو جاتی تھی, مٹی کا ڈھیر ہوتا تھا, وہ چڑیا کی شکل دی, اس میں دم کیا تو وہ ایک زندہ چڑیا بن کر کے اڑ جاتی. اب وہ اڑ گئی, اب وہ چڑیا آپ کو نظر نہیں آتا ہے, نہیں نظر آتا. اسی طرح بہت سارے معجزہ, موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو پھاڑ دینا, اس میں راستے بن جانا, اب وہ راستے موجود نہیں ہوتا, کم ہو. اسی طرح جتنے بھی معجزے دکھائے گئے نظر آئے وہ تمام کے تمام معجزے وقت کے ساتھ تھے اور وقت کے بعد وہ ختم ہو گئے. لیکن حضور شاہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن عظیم ہے, قرآن عظیم ہے وہ قرآن کہ جس کو ایسا معجزہ کہ وہ ابھی آج تک 1400 سال سے زیادہ ہو گئے حضور کے پردہ فرمانے کو, وہ آج بھی ویسا ہی ہے اور قیامت تک بھی ویسا چلے گا, بلکہ ابد الآباد تک ویسا ہی رہے گا. ایسا معجزہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کا قرار, یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کی صفت میں کوئی چینج نہیں آ سکتا, اس کو کچھ چینج نہیں آ سکتا. یہ عظیم ترین معجزہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ظاہری طور پہ تو پردہ فرما رہا ہوں, چھوڑ کے جا رہا ہوں, ابھی حضور کا علم غیب ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن بعد آپ جو ہے دنیا فانی سے پردہ فرما لیں گے. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں, دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن پاک اور میری سنت. قرآن پاک اور ایک دوسری کیا چیز ہے؟ میری سنت. سنت سے مراد آپ کی ادائیں ہیں, آپ کے ارشادات ہیں, آپ کے طور طریقے ہیں, آپ نے جو احکام دیے, یعنی جو حدیث مبارکہ موجود ہے. دوسری ایک حدیث میں آیا کہ قرآن پاک اور میری عطرت, سنت کی جگہ عطرت ارشاد فرمایا. عطرت سے مراد آپ کی آر اولاد اہل بیت. تو دونوں میں اگرچہ تھوڑا سا فرق ہے الفاظ میں, راوی کو الگ الگ ہے, لیکن دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ قرآن ضرور ہے دونوں, دونوں حدیث میں قرآن پاک کا ذکر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان کو اگر آپ نے مضبوطی سے تھام لیا تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے, آپ گمراہ نہیں ہوں گے. تو ہمارا عقیدہ ہوا قرآن پاک کے بارے میں. اب بہت سارے لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں, اس کو پڑھتے نہیں. قرآن پاک بہت ہی خوبصورت جلد میں چھپ ضرور جاتا ہے, بہت ہی خوبصورت جلدوں میں چھاپ دیا جاتا ہے اور اس کو بڑی ادب سے لے کر کے لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں, سب پہ رکھتے ہیں, پھر اس کو الماری میں رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آنکھوں سے لگانا غلط ہے, میں نہیں کہتا کہ قرآن کو چننا غلط ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو سب سے رکھنا غلط ہے. قرآن کا جتنا ادب کیا جائے کم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو حق ہے, اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے. بلکہ لفظ قرآن کا مطلب وہ ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے گی. قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی شے. تو یہ کتاب اگر ہم صرف خرید کر کے اس کو رکھ دیں تو ہم نے اس کو کتاب سمجھا ہے, پڑھنے والی چیز نہیں سمجھا. حالانکہ قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی شے. کوشش کریں گے قرآن کو پڑھیں اور پھر انشاءاللہ بھی یہ جب ہم درس پورا شروع کریں گے تو اس میں وقتاً فوقتاً بیچ میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس کو پڑھا جائے صرف تلاوت کے طور پہ یا صرف ترجمے کے طور پہ پڑھا جائے یا دونوں پڑھا جائے, انشاءاللہ وہ آگے آئے گا. کتاب الفضائل, فضائل قرآن, اس میں امام نووی صاحب نے یہ باب باندھ کر کے اس کا نام رکھا فضائل قرآن, یعنی تلاوت قرآن کی فضیلت. پہلے ہم نے پڑھ لیا, سن لیا بھی کہ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے, تھوڑا سا سنا ہم نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن پاک کی آیت بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دوں. اللہ رب العزت سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہاں پر सेगा जो है वो एक आदमी से इर्शाद नहीं हो रहा, तमाम जमात से इर्शाद हो रहा, यानी यहाँ पर जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ। फकरा लिहाजा पढ़ो, तुम सब पढ़ो, एक आदमी से नहीं कहा जा रहा, सबसे कहा जा रहा। फकरा मा तयस्सरा, जितना भी आसानी से तुम पढ़ सको, जितना भी मयस्सर आए, जितना भी आसान हो तुम्हारे लिए, उतना तुम जरूर ब जरूर कुरान की तिलावत करो। फकरा मा तयस्सरा मिनल कुरान। अब इसमें कोई कैद नहीं, इसमें यह कैद नहीं है कि आप कुरान को पहले वर्ग से पढ़ें या आखिरी वर्ग के पास पढ़ें, या सूरह इखलास पर जोर दें, या सिर्फ सूरह यासीन पढ़ें या ना पढ़ें, या सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें या ना पढ़ें, खुली इजाजत है। फकरहू मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान में से कहीं से भी तुम्हें आसान लगता हो उसको बार बार तिलावत करते रहो, बार बार तिलावत करते हो। ये एक आम हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। अब हमारे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं हमको जो कहते हैं कि भाई तुम लोग खास दिल से कुरान पढ़ते हो, कुरान का खास हिस्सा पढ़ते हो और ये हिस्सा छोड़ देते हो। जहां कुछ छोड़ते नहीं है, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक जितना मयसर आता है उतना पढ़ते हैं, चाहे फिर वो ईद मिलाद की महफिल हो या फिर कुरान खाने की महफिल हो, है जी, या फिर किसी और जो है वो मौके पर। लेकिन जितना मैसर आए कुरान पढ़ना चाहिए और पढ़ते हैं हम। इसमें अगर कोई रोके तो फिर तो वो अल्लाह के हुक्म से रोक रहा है। हम तो कुरान पढ़ने को गलत काम तो नहीं कर रहे, कुरान पढ़ने गलत काम तो नहीं कर रहे। हाँ, ये जरूरी है कि खत्म कुरान पूरा अगर करे तो फिर सवाब और ज्यादा है। तो यहाँ पर अल्लामा साहब ने कुरान पाक की आयतों से दलाइल नहीं दिए, सिर्फ हदीस मुबारक से दलाइल दिए, यही माशाल्लाह बहुत कुछ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इसको मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाह, कुछ हदीस मुबारक मैं इंशाल्लाह अरबी में पढ़ दूंगा बरकत के लिए, इसलिए कि हुजूर का हुजूर के अल्फाज इंशाल्लाह बरकत मिल जाए। एक हजरत उमामा से ये हदीस मरवी है, ये मुस्लिम शरीफ में है। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ سفارش سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے شہادت دے گا کہ یا رب یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہذا تو تیرے ہی کلام کا واسطہ، تیرے ہی کلام کا واسطہ تو اس کی بخشش فرما دے، تو اس کی بخشش فرما دے۔ آپ کوئی سے پوچھے، کوئی پوچھے کہ بھائی قرآن پاک تو کتاب ہے، حروف ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ زندہ ہو کر کے کیسے کسی کو کہے گا کہ بھائی یہ ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا ویسا کیا؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ کی صفت ہے یہ۔ لیکن جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک جسم کے طور پہ گواہی دینے کے لیے اس کو ایک جو ہے وہ ایک جسم کے طور پہ کھڑا کرے گا، جس طرح ایک فرشتہ ہوتا ہے، فرشتے کی طرح وہ کھڑا ہو کر کے گواہی دے گا کہ یار میں تیرا کلام ہوں، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یار اب تو اس کی بخشش فرما دے۔ اس طرح دوسرے اعمال جب انسان کرتا ہے، وہ اعمال نیک اعمال جو ہے وہ فرشتے کی صورت میں قیامت کے دن اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن انشاءاللہ قرآن پاک بھی اسی طرح انسان کے لیے گواہی دے گا، حتیٰ کہ اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں الفاظ آئے کہ شفیع لاصحابہ، جو اس کو پڑھتا رہے گا اس کی وہ شفاعت کرے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے یہاں پر، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یعنی اگر وہ پڑھنے والا جس نے بار بار سورہ بقرہ پڑھی ہے 12 سورہ آل عمران پڑھی ہے، اگر اس کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ گنہگار ہے اور اس کو جو ہے سزا دینی ہے، تو یہ دو آیتیں، یہ دونوں صورتیں اس دن جو ہے فرشتوں کی شکل میں اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کے رب العزت سے جھگڑا کریں گی کہ یا رب تو ان کو جہنم میں مت بھیج۔ جھگڑا کرنے سے اللہ رب العزت کون جھگڑا کر سکتا ہے، جھگڑا کون کر سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی مجادلے کی طرح بار بار اصرار کر کے نہیں، آ رہا یہ مجھے پڑھا کرتا تو میں تیرا کلام، میں ہی تیرا کلام ہوں، تو اس کو میرے پڑھنے اور تیرے اپنے کلام کو پڑھنے والے کو تو سزا نہ دے، تو کیسے ان کو سزا دے گا کہ تجھ سے محبت کرتے تھے اسی لیے تیرے کلام سے محبت کرتے تھے، اور تیرے کلام سے محبت کرتے تھے مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھے پڑھا کرتے تھے، یا رب ہم گواہی دیتے ہیں اس کے لیے، یا رب تم کو حد جہنم میں مت بھیجنا۔ درش پڑھی اللہ وسلم وسلم بارک علی محمد وعلى آل محمد وسلم غفر لنا وارحمنا وعلى اصحابه بارك وسلم دعائے اللہ۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی تھی۔ آگے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، اور یہ حدیث پاک آپ اکثر علماء کی زبان سے سنتے آتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ سنا دیتا ہوں برکت کے لیے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیجیے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اس پہ تھوڑی سی شرح عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا سیکھنے کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کو سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک ایک تو عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، تو اگر کوئی عربی زبان سیکھے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، تب بھی اس کو قرآن سیکھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ عربی سیکھ رہا ہے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے بھی، لہذا اس کو قرآن سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جو استاد یا بچہ ڈائریکٹ قرآن پڑھ رہا ہے، عربی سیکھنے کے لیے عربی نہیں سیکھا، ڈائریکٹ قرآن سیکھ رہا ہے، جن کو ہم ناظرہ کہتے ہیں، وہ الف با تا تھا جیم ہا پر اس کو سکھایا جاتا ہے، الف پہ زبر ہے، بے پہ زیر ہے، اس طرح پڑھایا جاتا ہے، تو جب وہ الف زبر آ بے زبر با یہ سب پڑھتا ہے، تب بھی اس کو قرآن سیکھنے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ ابھی صرف ناظرہ پڑھتا ہے، اس لیے ناظرہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ جب ناظرہ پورا کرے گا تو اس کے بعد قرآن پڑھے گا، تو جب وہ ناظرہ پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، عربی سیکھ رہا ہے تب بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر ناظرہ پڑھ رہا ہے تب بھی اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر استاد ڈائریکٹ اس کو تلاوت سکھا رہا ہے جن کو ہم تجوید بھی کہتے ہیں، تب بھی اس کو قرآن پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا، تب بھی اس کو قرآن پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ اب چوتھی بات یہ کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ناظرہ سیکھتے ہیں یا عربی زبان سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کا مفہوم بھی تو ہے، قرآن کا مفہوم بھی تو ہے، تو اگر کوئی شخص قرآن کو ڈائریکٹ نہیں سیکھ رہا لیکن قرآن کی تفسیر سیکھ رہا ہے، یا قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، یا کسی ایسی محفل میں جا رہا ہے جہاں پر قرآن پاک کا مفہوم سکھایا جا رہا ہے، تب بھی وہ قرآن ہی سیکھ رہا ہے، تب بھی وہ قرآن ہی سیکھ رہا ہے۔ لہذا جتنے بھی لوگ اس زمرے میں آتے ہیں، چاہے وہ عربی سیکھ رہے ہوں، ناظرہ سیکھ رہے ہوں، تجوید سیکھ رہے ہوں، قرأت سیکھ رہے ہوں، یا ڈائریکٹ تلاوت سیکھ رہے ہوں، یا قرآن پاک کی تفسیر یا ترجمہ سیکھ رہے ہوں، یا کسی ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں پر قرآن پاک سے تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہ سب اس زمرے میں آتے ہیں۔ پھر آگے غور کیجئے الفاظ پہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب اس میں اور تفصیل یہ ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے، تو اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد ایک آدمی ہے جو پہلے قرآن سیکھ لیتا ہے اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے، بے شک یہ بڑا عظیم ہے کہ جو پہلے قرآن پاک کو سیکھ لیتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جس نے قرآن پاک سیکھا نہیں ہے وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش نہ کرے, وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش نہ کرے اور پہلے خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے. آج کل کا زمانہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی سیکھنے کی ضرورت نہیں, خود اٹھاؤ سمجھ, خود اٹھاؤ اور سمجھ لو, خود اٹھاؤ گے سمجھو گے تو قرآن پاک خود کہتا ہے کثیرا, اللہ رب العزت قرآن پاک کے ذریعے ہی بہت سارے لوگوں کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے ہی لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. جب سیکھا نہیں, جب سیکھا نہیں ایسے اٹھا کر کے اپنے ہی طرح سے مطلب نکالنے شروع کر دیے اور لوگوں کے سامنے جو ہے بکبک کرنا شروع کر دی, تو پھر وہی اس چیز کا مصداق ہو جائے گا جو اللہ نے ارشاد فرمایا ودل لو بھی کہی رہا, کہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, گمراہ ہو جاتے ہیں, اللہ پاک ان کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے, اس چیز کا مصداق ہو جائے گا. اس لیے کہ سیکھا نہیں, خود کو پہلے سے استاد سمجھا کہ میں تو سمجھ لوں گا سب کچھ, اور پھر آگے جو کچھ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے ہم اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں. مان اللہ پہ ڈالنا یہ اشارہ ہوا. لیکن کچھ مفسرین اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جب رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سکھا رہا ہے قرآن وہ تو بہترین آدمی ہے ہی ہے جس نے پہلے سیکھا اور سکھایا, لیکن جو اس کے سامنے بیٹھ کر کے شاگرد بن کر کے بیٹھا ہے سیکھ رہا ہے وہ بھی بہترین لوگوں میں سے, وہ بھی بہترین لوگوں میں سے. اس لیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے پہلے پھر ان شاء اللہ بعد میں سکھائے گا. تو اس وقت وہ دونوں کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو شاگرد بھی بہترین ہے اور استاد بھی بہترین ہے, قرآن کا شاگرد بھی بہترین اور قرآن کا سکھانے والا بھی بہترین شخص ہوتا ہے. درود شریف لیجیے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد انک حمید مجید. اب یہ بہت ہی پیاری حدیث یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, یہ متفق علیہ, یعنی ایسی حدیث کے جس میں کوئی جرا کرنے کی کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ سب سے بڑے محدثین, سب سے بڑے جو حدیث کی جمع کرنے والے امام گزرے سیدنا امام بخاری اور سیدنا امام مسلم, ان دونوں نے ہو بہو انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی کتابوں میں یہ حدیث نقل فرما دی. اور یہ قربان جائیے اللہ رب العزت کتنا قریب ہے, یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے زیادہ یہ حدیث جو ہے ایک مجدہ سناتی ہے, خوشخبری سناتی ہے جن کو عربی زبان نہیں آتی, جن کو عربی زبان نہیں آتی. اور اکثر و بیشتر یہی ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو عربی زبان نہیں آتی, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی زبان میں, کیونکہ وہ یا تو ایسی کوئی زبان بول رہے ہوتے ہیں جو عربی سے بہت دور ہے, لہٰذا ان کو عربی پڑھنے میں قرآن کی تلاوت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. سنیے تو یہ انشاءاللہ پہلے پڑھ کے پھر بات کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کے پڑھنے پر ماہر ہے, یعنی اس کو آسانی سے اس کو پڑھنے آسان اس کے لیے پڑھنا, تو جو اس کے پڑھنے میں ماہر ہے وہ قیامت کے دن معزز اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. معزز اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا, یعنی جو شخص قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے, مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے, وہ قیامت کے دن اس کو اتنا اعزاز, اتنی عزت دی جائے گی, اتنا اکرام دیا جائے گا کہ وہ معزز فرشتوں کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گا. اور وہ شخص ابھی ہمارے لیے ہے, ہمارے علاقے کے لوگ, وہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن آسانی سے پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے وہ یہ ہے کہ معزز اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اور وہ شخص جو قرآن پاک رک رک کر پڑھتا ہے, یعنی اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے, تو جو شخص قرآن پاک رک رک کر پڑھتا ہے اور اسے مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے, دو اجر ہے. یعنی جو آسانی سے پڑھ لیتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے, اور جو مشکل سے پڑھتا ہے لیکن اس کو مشکل برداشت کرنے کا بھی اجر ملتا ہے, اس کو دگنا اجر ہے. اگر دادا فرمائیے بہت سارے لوگ ہمارے اندر ایسے بھی ہیں کہتے ہیں بھائی میری زبان عربی نہیں ہے, نہ فارسی ہے نہ اردو ہے, اور میں بچپن سے میرا قرآن پاک نہیں پڑھا تھا, اب جوانی میں ذرا مشکل ہوتی پڑھنا, لہٰذا میں قرآن نہیں پڑھتا. بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں آپ, اگر وہ قرآن پڑھے تو اس کو اجر ڈبل, وہ اگر قرآن پڑھے تو اس کو ڈبل اجر. اس لیے کہ مشکل پیش آ رہی ہے, ایک آدمی کو مشکل پیش آ رہی ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے. جیسے ایک آدمی ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے, اس سے زیادہ فجر کی نماز فرض ہے, فجر کی نماز فرض ہے, فرض نماز کو آپ کسی نفل نماز کے ساتھ جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن بازی وہ مار جاتا ہے جو بستر چھوڑ کر کے تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے, مشکل اٹھائی نیند کو توڑا اس نے, وہ بازی مار جاتا ہے, تہجد بھی پڑھا فجر بھی پڑھا, جو فجر کے بعد جو ہے تلاوت کرے اور وغیرہ اور جو ہے وہ چاش کی نماز پڑھے یا اس سے پہلے اشراق کی نماز پڑھے اس کو بھی ثواب ملے گا, لیکن جو تہجد پڑھتا ہے وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے, اس لیے کہ اس میں زیادہ مشکل پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. درود شریف علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, وہ آدمی جو قرآن پاک پڑھتا ہے نارنگی کی مثل ہے, نارنگی مطلب اورنج, ٹھیک ہے, اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی عمدہ. جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال ایک نارنگی کی طرح ہے, سنترا, ٹھیک ہے, اس کی طرح ہے, اس کی خوشبو بھی اچھی اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے, میٹھا ہے, اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی عمدہ. اور جو مومن قرآن پاک نہیں پڑھتا کھجور کی مثل ہے جس کی خوشبو نہیں البتہ ذائقہ بہترین ہے. تو کھجور دیکھیے آپ گھر میں رکھے خوشبو نہیں آئے, آپ ایک سنترا رکھ دیا گھر میں خوشبو پھیل جائے, جو قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے وہ ایک سنترے کی ذرا نارنگی کی طرح ہے, اور جو نہیں پڑھتا مومن قرآن پاک وہ کھجور کی طرح ہے. پھر آگے شاہبا, قرآن پاک پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے, ایک کڑوا پھل ہے اس کی طرح ہے, جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے, اوپر سے میٹھا ہے اندر سے کڑوا ہے. منافق جب قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک کڑوے پھل کی طرح ہے, اوپر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے کڑوا ہے. اور وہ منافق جو قرآن پاک نہیں پڑھتا اندران کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی نہیں اور ذائقہ بھی کڑوا ہے, ذائقہ بھی کڑوا ہے. تو دونوں مثالیں دے دیں, مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا, اور منافق جو قرآن پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا. چار پھلوں کے نام دے دیے اور چار پھلوں کی مثال دے دی, ایک وہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے ذائقہ بھی اچھا, دوسرا وہ جس کی خوشبو نہیں ہے لیکن ذائقہ اچھا ہے, تیسرا وہ کہ اوپر سے دیکھنے میں اچھا ہے اندر سے کڑوا ہے, چوتھا وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں اور کھانے میں بھی اچھا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ منافق قرآن پڑھتا ہے, منافق قرآن پڑھتا ہے, لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی ذوالخویصرا کی اولاد میں کہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, حلق کے نیچے نہیں اترے گا, زبان سے ادا کریں گے آواز آئے گی قرآن پاک کی تلاوت کی لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن خوبصورتی سے پڑھتے ضرور ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہی بھیڑیوں کی طرح رہ جاتے ہیں, منافقین کی طرح رہ جاتے ہیں. لہذا حضور نے ارشاد فرمایا اندر سے منافق کڑوا ہی ہے, اندر سے منافق کڑوا ہی ہے چاہے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. قرشی پر جل اللہ مسلم ہمارے کراسی اور مسلم محبیر جزو کر سمبیلے میں ورحشید و حکمار و حکمار و بارک سلم بارک نبدا. ہم تمام حدیثیں نہیں پڑھیں گے کیونکہ ماشاء اللہ بہت لمبا باب ہے. ایک اور حدیث پاک جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا, دو آدمیوں پر رشک جائز ہے. رشک کرنا ایک ہوتا ہے حسد کرنا, یا حسد مراد میں یا رشک کرنا یعنی اس کی قسمت پہ रश्क करना कि काश मुझे भी ये मौका मिलता, हसद ना करना कि इसे छिन जाए, ये तमन्ना करना कि अल्लाह ने इसको दिया है काश मुझे भी ये दे देता। तो दो लोगों की किस्मत पर रश्क करना, दो आदमियों पर रश्क करना जायज है। एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इल्म दिया तो वो रात और दिन के लम्हात में उसके साथ कयाम करता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया तो वो उसे रात और दिन की घड़ियों में यानी अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है। अब हम देखिए कितनी ही आज के दौर के हिसाब से बहुत रिलेवेंट बात है कि जिसको अल्लाह ने हाफिज कुरान बनाया और जिसको इल्म दीन अता किया और आलिम बनाया, लोग उसे रश्क नहीं करते, वो करते हैं ये तो ठीक है हाफिज साहब हाफिज जी बोल। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो अदब से नाम लिए, नाम लेने के बदले के हाफिज जी, हाफिज साहब का मतलब बोल लो भाई, इसके सीने में अल्लाह का कलाम है, हाफिज साहब बोल, उससे रश करना चाहिए। बुजुर्ग फरमाते हैं ऐसे शख्स से रश करना चाहिए जिसको कुरान का इल्म अता हुआ और फिर वो आदमी रात और दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कुरान के मुताबिक करता है, यानी नमाज पढ़ता है जो कि अल्लाह के अहकाम है, कुरान के मुताबिक उसको अदा करता है, तो उसको देख करके जिसको ये इल्म और कुरान नहीं मिला उसको देख करके रश्क करना जायज है, काश मुझे भी मिला। लेकिन आजकल लोग उसको देख करके रश्क नहीं करते, किसको देख करके रश करते हैं, जिसके बाद जो है लंबोर्गिनी गाड़ी है उसको देख के रश करते हैं, जिसके बाद फरारी है उसको देख के रश करते हैं, जिसके पास बड़े बड़े टावर है, मालिक है बेशुमार दौलत का, उसके पास उसको देख करके क्या इसके पास देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, देखो इसके पास कितना बड़ा बंगला है, देखो इसके पास कितना बैंक बैलेंस है, देखो इसके पास क्या नहीं है, हर चीज से अल्लाह ने इसको नवाजा है। नहीं नहीं, उसको देख लेके तो अल्लाह ताला उसके अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने कुरान में मना फरमाया कि उनकी तरह तो तुम निगाह भी ना डालो कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में बरतने के लिए दौलत दी उनकी तरफ निगाह भी ना डालो। आगे आता है कि उनको देखकर दूसरे एक शख्स को देख करके इंसान को रश्क करना जायज है, किसको कि जिसने अल्लाह के हुक्म से दौलत कमाई हलाल तैयब रोजी, हराम की नहीं, हलाल तैयब रोजी कमाई और मालदार बना और फिर उस माल को अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, रात और दिन लिखा, रात और दिन लिखा, रात और दिन अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। ये मुराद नहीं है कि दिन में भी लोगों को पैसे बांट रहा है और रात में लोगों को पैसे बांट रहा है, बात ये नहीं है कि मतलब ये है कि मुसलसल जो है अपनी दौलत को अल्लाह की राह में लगा रहा है, मुसलसल रात हो या दिन हो जब भी उसको मौका मिलता है, कभी दिन में यानी लोगों के सामने, कभी रात में यानी लोगों से छुपा करके अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, तो ऐसे आदमी से रश्क करना जायज, हर मालदार को देख करके उसको रश करना जायज नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से या मुहम्मद महदर रसूल करम सारी और सहाबे ही बारिक सलम दा रसूल। एक और हदीस पाक जो बहुत मशहूर है, ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, वहां इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي। ترجمہ سن لیجیے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس گنا ہے, یعنی وہ ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے, ترمذی شریف میں روایت کی۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کو کہیں سے بھی آپ پڑھیں ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں, حضور نے ارشاد فرما دیا کہیں سے بھی ایک حرف بھی پڑھے گا تو ایک نیکی ملے گی, لیکن وہ دس گنا کے برابر مطلب دس نیکی ملے گی۔ اور آگے اتنی خوبصورت مثال بتا دی, تین حرفوں والا ایک لفظ ارشاد فرمایا جو قرآن کے شروع میں ہے جو ہے الف لام میم. اور آپ ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, یعنی کسی ایک ورڈ کو ایک حرف نہ سمجھنا, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. معلوم یہ ہوا حضور ارشاد فرما رہے کہ ایک ایک حرف پہ دس دس نیکی ہے, صرف الف لام میم اگر پڑھا تو 30 نیکی ملی, 30 نیکی ملی. بلکہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا اپنی جگہ, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکی اور الف لام میم پہ 30 نیکی ہوئی. لیکن علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی تو ثواب ہے, قرآن کو دیکھنا بھی تو ثواب ہے اور قرآن کو سننا بھی ثواب ہے, قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور قرآن پاک کو سننا بھی ثواب ہے. لہذا کیونکہ یہ دوسرے بہت سارے دلائل ثابت ہیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب اور قرآن کو سننا واجب بھی ہے, جب تلاوت کیا جائے تو قرآن کو سننا بھی ثواب. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف قرآن کی تلاوت کے بارے میں کہا گیا ہے, قرآن کو سننے اور دیکھنے کا ثواب اس میں نہیں بتایا گیا. لیکن اصل ثواب یہ ہے کہ ایک نیکی کے بارے میں صرف 10 نہیں, دیکھنے کی 10 الگ, پڑھنے کی 10 الگ اور سننے کی 10 الگ. ایک ایک حرف کو پڑھ کر دیکھ کر کے پڑھنے کی نیکی کتنی ہو گئی؟ 30 نیکی ہو گئی. اب کتنی خوبصورت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے جو ہے نا موتی آپ کو ارشاد دیے, اور ایسی عقل مندی کی بات ہے آپ نے ارشاد فرما دی, اور ایسے دلائل آپ کی ایک ایک لفظ میں مل جاتے ہیں ہم کو کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں تو کہہ دیتے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الحمد ایک حرف ہے, الحمد ایک حرف ہے, آپ نے جان بوجھ کر کے لکھا تھا الف لام میم, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, کیونکہ الحمد جو ہے اس کا کچھ مطلب ہے نا, تمام تعریف. الف لام میم کا مطلب ضرور ہے لیکن کسی کو پتا نہیں, لیکن کسی کو عام آدمی کو پتا ہی نہیں. اولیاء کرام کو پتا ہے, انبیاء علیہ السلام کو پتا ہے, حضور کو پتا ہے, لیکن عام آدمی کو پتا نہیں. حضور نے کتنی خوبصورتی سے سمجھا دیا کہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے, دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا, سننے کا بھی ثواب ملے گا, چاہے تمہارے کو سمجھ میں آئے نہ آئے. اب عربی دان کو الف لام میم کا سمجھ میں نہیں آتا, عربی جس کو آتا ہے اس کو الف لام میم کا مطلب نہیں پتا. ہمارے جیسے لوگوں کو, ہندوستان پاکستان والوں کو تو قرآن پاک کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن قرآن کی قسم, اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی اتارا قرآن پاک میں, کچھ بھی پڑھو گے چاہے تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے, ضرور بہ ضرور ثواب ملے گا, ضرور بہ ضرور ثواب ملے گا, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور ایک بات آپ سن لیجئے کہ قرآن پاک ایسی ایک کتاب ہے, اگر آپ کچھ پڑھیں اور سامنے والے کو بات سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے, تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جو آپ بول رہے ہو وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, جو آپ بول رہے ہو وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ ایسی بات بول رہے ہو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس آدمی کو پتا نہیں ہے کیا بول رہا ہے, تو کہے گا تجھے پتا بھی ہے تو بول کیا رہا ہے, تجھے پتا بھی ہے کہ تم بول کیا رہا ہے. جیسے اگر کوئی مجھ سے انگلش میں بات کرنا چاہے تو الحمدللہ مجھے انگلش آتی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا انگلش میں, دو تین لفظ بول رہا ہے, یہ کہیں سے پوپٹ کی طرح طوطے کی طرح رٹ کر کے آیا ہے, اس کو اصل میں پتا نہیں ہے بول کیا رہا ہے. مثال سمجھا رہا ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ انگلش میں جو بول رہا ہے یہ صرف سن سنا کر کے طوطے کی طرح صرف رٹ رہا ہے میرے سامنے دو تین جملے انگلش کے بول رہا ہے, لیکن اس کو پتا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجھے تو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, تو میں اس کا ہنسوں گا کہ بھائی تجھے تو پتا ہی نہیں کہ بول کیا رہا ہے, تو میرے سامنے کیوں بات کرتا ہے. لیکن قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ اگرچہ اس کے پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بول کیا رہا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بول کیا رہا ہے. بہت سارے ایسے قرآن پاک پڑھنے والے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بول کیا رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. پڑھتے ہیں لیکن ایمان ہے کہ چاہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو, جس کی رہ میں پڑھ رہا ہوں, جو سن رہا ہے نا, وہ میری یہ نیکی قبول ضرور کر رہا ہے, وہ اس کو ٹھکرائے گا نہیں, وہ اس کو قبول जरूर करेगा, उसका कलाम है। मुझे क्या है, मैं तो पढ़ रहा हूँ उसके हुक्म से, मेरी समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना करीम है तो उसको पता है मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसने उसे हबीब के हबीब के हुक्म से मैं पढ़ रहा हूँ उसके हुक्म से, उसके हबीब के हुक्म से, तो वो कबूल जरूर फरमाता है। तो और इसमें और भी एक बड़ी लतीफ बात है, पुराने पाक में कितनी दुआएं अभी हमने पढ़ी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो दूसरी पढ़ी रब्बना اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, पढ़ते गए दुआएं हैं, और दुआ तो मांगने वाली बात है, है? मांगता है इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है, कितनी सैकड़ों दुआएं पुराने पाक में, इंसान पढ़ता है मतलब नहीं पता, लेकिन जब पढ़ता है अल्लाह उसको अता फरमाता है, पढ़ता है उसको अल्लाह अता फरमाता है। तो मेरा एक बंदा जो है अगरचे पढ़ रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, लेकिन इसका ईमान है कि मेरा कलाम है, इसका ईमान है कि मुझे सवाब मिलेगा, इसका ईमान है कि मैं देता हूँ तो मैं इसको जरूर दूंगा। कोई और ऐसी किताब है आपके पास, ऐसी कोई मिसाल है आपके पास कि आप जो है कुछ बोलते जाए आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो सामने वाला कबूल कर ले आपकी बात, है कुछ ऐसा? दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी बात समझ भी ले और आपको अता भी करे। कुरान एक ऐसी चीज है कि जब आप पढ़े आपको समझ में आए या ना आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ज़रूर फरमाता है। दुरूशी पढ़ अल्लाह मुसल्लम सर हमारे तरह से हम सुन में हमारे जूद सर हम मैं इन और हम वाले कमारी और तभी हमारे सर में पाए। इससे एक और बात पता चली कि अगर आपको कुरान के अल्फाज समझ में नहीं आते तब भी आप उसकी तिलावत जरूर करें, आप उसकी तिलावत जरूर करें, और अगर अल्फाज समझ में आते हैं तो और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। कुछ दिन पहले एक शख्स ने मुझे एक क्लिप भेजा, मुझे एक शख्स ने क्लिप भेजा, उस बेवकूफ आदमी ने उस क्लिप में कहा कि जो कुरान समझता नहीं है वो खाल जो है कब्र में जवाब दे सकेगा, ये पता नहीं उसको दलील कहां से मिल गई। हदीस पाक में है, इंसान जब कब्र में जाएगा, इंसान जब कब्र में जाएगा तो कब्र में उससे तीन सवाल होंगे, कब्र में तीन सवाल होंगे, बड़ी लंबी हदीस है, बहुत सारी तुरुक से आई है, आसानी से जल्दी से बता लेता हूँ। पहला सवाल, मन रब का तेरा रब कौन, दूसरा सवाल माँ दीन का तेरा दीन क्या, तीसरा सवाल माँ तुम का तकुल हक के हाजर रजुल, कि तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था जो तेरे सामने नजर आ रहा। तो मोमिन जो होगा वो तीनों सवाल के जवाब देगा, तीनों सवाल के जवाब दे देगा, और तीनों सवाल के जवाब दे देगा तो हशाश बशाश हो जाएगा उस वक्त, फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाएगा। और कुछ रिवायत में आता है कि बोलने से पहले फरिश्ते को पूछेंगे कि ये इन सवालों का जवाब कैसे पता चला, इन सवालों का जवाब कैसे पता चला, तो वो जवाब देगा कि मैंने अल्लाह की किताब में ये पढ़ा था, अल्लाह की किताब में ये जो सवाल तुमने किए थे इन सब बातों को मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा था, लिहाजा मुझे वो जवाब याद थे, लिहाजा मुझे जवाब याद थे, वो जवाब दे सका। और मुनाफिक होगा तो मुनाफिक के लिए तो फौरन ही जो है वहां पर अजाब शुरू हो जाएगा। उस बेवकूफ ने कहा कि देखो एक हदीस में आया है कि वो जवाब इसलिए दे सकेगा इसलिए तुमने कुरान पढ़ा होगा। उसने उस हदीस के अल्फाज में ये नहीं है तो जिसने कुरान समझ लिया सिर्फ वो पास होगा, आप समझ नहीं पाते। ये जरूर है कि कुरान पढ़ने का मतलब पहले ही समझा चुका कि अगर वो अरबी सीख रहा है तब भी उसको कुरान पढ़ने का जवाब मिलेगा, अगर वो तजवीद सीख रहा है तब भी वो कुरान पढ़ने का जवाब मिलेगा, अगर वो तिलावत सीख रहा है तब भी उसको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, नागरा सीख रहा तब भी सवाब मिलेगा, अगर किसी आलम दीन के यहाँ बैठ गया थोड़ी देर के लिए कुरान का इल्म सीखने के लिए तब भी उसको कुरान सीखने का सवाब मिलेगा। असल बात यह है कि कुरान का इल्म उसके पास आ गया लिहाजा वो जवाब दे सकेगा, असल बात यह नहीं कि सिर्फ कुरान उठा करके पढ़ रहा था इसलिए जवाब दे सकेगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे पहले इशाद हो गया विदिन में भी कर दिया, तो कुरान पढ़ेंगे लेकिन गुमराह हो जाएगा, कुरान पढ़ेंगे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। लिहाजा ये समझना कि जो कुरान की तफसीर पढ़ लेता है या कुरान का तर्जुमा पढ़ लेता है सिर्फ और सिर्फ वो मोमिन है और वही जो है जवाब दे सकेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, कुरान पढ़ना तर्जुमे के साथ तफसीर के साथ माने के साथ इसका एक अलग और बेहतरीन अजर जरूर है। دروسی پڑھ جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا رحمہ اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہی بارک سلم دعا ہے بردہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ترجمہ سن لیجئے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. ویران کھنڈہر, ایک بہت بڑی عمارت بنائی جاتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے اس میں رہنے والے یا تو دنیا سے چل بستے ہیں, مر جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں جگہ کو, اور پھر آہستہ آہستہ وہ شہر بھی برباد ہو جاتا ہے, اور وہ محل جس کے اندر پہلے چہل پہل آوازیں آتی تھی اس میں اب صرف اور صرف جو ہے سائے سائے کی آوازیں آتی ہیں, کھنڈہر بن جاتا ہے, اس کی دیواریں گرنے والی ہوتی ہیں, چھت گر چکی ہوتی ہے. تو ایسی جگہ پہ کوئی رہتا تھا, ایسی جگہ کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاید کوئی شیطان ہو جی محبوب رہتا ہوگا. مراد یہ ہے کہ جب تک انسان کے سینے میں قرآن نہیں ہے یا قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس وقت تک اس کے سینہ ایک کھنڈہر کی طرح ہے. اب آپ سوچیں, ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے میں تو بہت بڑا عاقل, میرے جیسا مفکر کوئی نہیں, مجھ سے زیادہ فہیم کوئی نہیں, میرے جیسا عقل مند کوئی نہیں. ہر کسی کو یہ زوم ہوتا ہے, ہر کسی کو یہ زوم ہوتا ہے میں بہت ہوشیار آدمی, میں بڑا عقل مند آدمی, میرے جیسا فہم آ رہا, میرے جیسا ذکی آ رہا, کوئی نہیں. ہر کسی کو یہ زوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے, یعنی وہ عقل مند آدمی بالکل, عقل مند آدمی بالکل نہیں. آئیے سمجھ لیجئے کہ اس کے سینے میں جب تک قرآن نہیں ہے اس کے سینے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس کے سینے میں کوئی نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ویرانی سے بچا جائے. ترسی بلال اللہ مسلم عشاء بخور بہار عظیم کر یہ ایک اور حدیث پاک ابو داؤد اور ترمذی میں دونوں میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ بڑی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا, صاحب قرآن سے یعنی جس نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھا ہے, قرآن کو جو پڑھتا رہتا ہے اس سے کہا جائے گا, صاحب قرآن سے کہا جائے گا, یعنی قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا پڑھتا جا. یہ نہیں کہا جائے کتنا یاد تھا تجھے, چل ٹھیک ہے یہ حساب کرا ہوگا تو یاد کر جا, نہیں. قیامت کے دن فیصلہ ہو چکا ہوگا, اس کے بعد میں پڑھ لیتا پھر ان شاء اللہ شاید ارشاد ہوگا اس سے کہ پڑھتا جا اور منازل رفعت طے کرتا جا, اور قرآن پاک کس طرح آہستہ آہستہ پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا, بے شک تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا. اور یہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے میں نے ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں ہے, اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جائے گا, یعنی یہ نہیں کہ حساب ہونے سے پہلے کہا جائے, حساب ہو چکا ہوگا, اجر طے ہو چکا ہوگا, منزل پتہ ہوگی کہ آپ جنت میں جانا ہے. جب وہ جنت میں جانے والا ہوگا اس وقت اس سے ارشاد ہوگا کہ پڑھتا جا, صاحب قرآن سے کہ پڑھتا جا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں صاحب قرآن, یہ حافظ قرآن کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے جو قرآن کا کچھ حصہ جس نے حفظ کیا ہے یاد کیا ہے. صاحب قرآن مطلب وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور یاد رکھتا ہے, اور جو حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے تو بڑی بات ہے. تو اس سے کہا جائے گا, سارے فیصلے ہو جانے کے بعد کہا جائے گا کہ پڑھتا جا, اب جنت میں داخل ہو گیا ہے اب پڑھتا جا, اور ساتھ ہی ساتھ کہا جائے گا منازل رفعت طے کرتا جا. تو جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا اس کو جنت میں اور اونچا اٹھایا جائے گا, اور اونچا اس کو اٹھایا جاتا رہے گا. اور کتنی پیاری بات, उससे कहा जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़, तेजी से मत पढ़। लोग तेजी से पढ़ते ना, जैसे तरावी में हमारे यहाँ होता है 20 मिनट में तरावी, आराम आराम से पढ़, जिस तरह कारी पढ़ता है ना, आराम आराम से खींच खींच करके सांस ले करके फिर रोक करके, और इतनी खूबसूरती से पढ़ सकता है आहिस्ता आहिस्ता, उस तरह आहिस्ता आहिस्ता पढ़। देखे अल्लाह ताला की करम नवाज, उसके कलाम से मोहब्बत रखने वालों के लिए उसके कर्म कितना है। तो कहता है कि याद तो है तुझे, जल्दी जल्दी पढ़ते तुझे यहाँ पहुंचाना पहुंचा देता, ऐसा नहीं पहुंचते नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। अल्लाह तो आज देने के आया तुझे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, जितना वक्त लगेगा उतना ज्यादा ऊंचा पहुंचेगा। और कहा जाएगा उससे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ जिस तरह दुनिया में पढ़ा करता था, बेशक तेरी मंजिल वहां है जहां तू आखिरी आयत खत्म करेगा। जिसको जितना कुरान याद होगा और जितनी खूबसूरती से वो पढ़ सकता होगा, उसको जब कहा जाएगा पढ़ता जा, तो इसमें बाजी वो ले जाएगा जिसको कुरान बहुत खूबसूरती से पढ़ना भी आता है और जो माशाल्लाह हाफिज कुरान की है, वो इंशाल्लाह बहुत ऊंचा मकाम अल्लाह के फजल से पाएगा इंशाल्लाह। कुरान को भूल जाने की सजा बहुत बड़ी सजा है, हत्ता के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत के गुनाह दिखाए गए, मुझे मेरी उम्मत के गुनाह दिखाए गए, तो उन गुनाहों में जो बुरे बुरे गुनाह थे उनमें से एक गुनाह का तस्करा आपने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुरान याद किया और फिर कुरान को भूल गए। कबीरा गुनाह हो बताया, सबसे गंदे गुनाह से। अब अंदाजा कीजिए जो कुरान पढ़ते ही नहीं उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल होगा। पर हम यहाँ पर हदीस पढ़ते हैं कि हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, इस कुरान से ताल्लुक कायम रखो, कायम रखो, इस कुरान से ताल्लुक कायम रखो, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यह कुरान रस्सी से निकलकर भाग जाने वाली ऊंटनी से भी ज्यादा, उस ऊंटनी से भी ज्यादा तेजी के साथ निकल जाता है। कुरान से ताल्लुक कायम रखो। फिर आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये कुरान अगर इससे आप ताल्लुक नहीं रखोगे, यानी रोजाना नहीं पढ़ोगे, अपने आप उसको रख दोगे अलमारी में, तो जो कुछ सीने में है वो भी सीने से निकल जाएगा। और क्या मिसाल दी, इतनी तेजी से भूल जाओगे कुरान पाक को, यानी सीने से इस तरह वो कुरान पाक आपके निकल जाएगा, इतनी तेजी से जिस तरह ऊंटनी की आप रस्सी खोल दो, बंदी की ऊंटनी की रस्सी खोल दो तो कितनी तेजी से भाग जाती है, तो उतनी तेजी से भी ज्यादा तेजी से कुरान पाक सीने से बाहर निकल जाएगा। तो हाफिज कुरान को और जिन्होंने कुरान का कुछ हिस्सा याद किया है उनको भी चाहिए कि उसको दोहराते रहे, उसको दोहराते रहे ताकि कुरान सीने से निकले नहीं। और एक बार कुरान सीने से निकल गया तो क्या आता है, वो सीना खंडहर बन जाता है। क्या बन जाता है, खंडहर बन जाता है। दूसरी हदीस के अल्फाज भी ऐसे ही है, आपने इरशाद फरमाया कि हाफिज कुरान की मिसाल बंदी हुई ऊंटनी जैसी है, हिफाज के लिए इरशाद फरमाया, अगर उसकी हिफाजत रखे तो बंदी रहे, यानी हाफिज कुरान को या जिसको भी जितना कुरान याद है उसको चाहिए कि दोहराता रहे, और अगर खोल दे तो भाग जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया अल्लाह ताला किसी चीज को اس قدر توجہ سے نہیں سنتا جس قدر اچھی آواز والے نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ با آواز بلند خوش آوازی سے قرآن پڑھتا ہے، اذن اللہ ہو یعنی غور سے سنتا، اور یہ رضامندی اور قبولیت کی طرف اشارہ ہے. اب دوسرے ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کو سب سے بہترین آواز وہ لگتی ہے جو آواز اس کی طرف آتی ہے. کون سی بہترین؟ سب سے بہترین آواز وہ اچھی لگتی ہے کہ جب اس کا کوئی نبی اس کا کلام پڑھتا ہے، جب اس کا کوئی نبی اسی کا کلام پڑھتا ہے. اس سے زیادہ اچھی آواز کوئی آواز نہیں لگتی کہ اس کو اللہ رب العزت جو تمام آوازوں کا بھی خالق ہے، تمام نبیوں کا بھی خالق ہے، اس کو سب سے بہترین آواز کون سی لگتی ہے؟ اس کے کسی نبی کا اس کے کلام کی تلاوت کرنا. یہ حدیث پاک میں کتنی خوبصورت بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس قدر توجہ سے نہیں سنتا جس قدر نبی کی آواز کی تلاوت کی آواز کو سنتا ہے. یعنی یہ استمراری ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی انبیاء علیہ السلام قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ تو ہم کو سنائی دیتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ حدیث گواہی ہے کہ آج بھی انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام اپنی برزخ میں اپنی برزخی زندگی میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر آیا کہ اللہ رب العزت کو سب سے بہترین آواز وہی لگتی ہے، کون سی؟ اس کے نبی کا اس کے کلام کی تلاوت کرنا. پہلی ایک بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، انبیاء علیہ السلام زندہ ہے تبھی تو وہ کلام پڑھتے ہیں، اور اس کے احادیث مبارکہ آپ کو انشاءاللہ پہلے بھی سن چکے آپ. معراج مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، پہلے آسمان سے لے کر کے ساتویں آسمان تک الگ الگ نبی سے آپ نے ملاقات فرمائی، بلکہ بیت المقدس میں حضور نے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے سب کی امامت فرمائی، سب کی امامت فرمائی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب امامت فرمائی تو کون سی شریعت نے امامت فرمائی؟ شریعت محمدی کے حساب سے امامت فرمائی ہے نا. نماز جو پڑھائی حضور نے تو کس کی کس طرح سے نماز پڑھائی؟ آپ کے اپنے شریعت جو ہے شریعت محمدی اسی کے حساب سے نماز پڑھائی. اور اس نماز میں کیا ہے؟ اس نماز میں سب سے پہلے اللہ اکبر کے بعد ثنا ہے، قیام ہے، قیام کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت. سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں بھی اپنی برزخ میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. آقا کریم نے پڑھا سنایا، دیگر انبیاء علیہ السلام نے سنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں براق کے اوپر جب میں گزرا تو میں نے اپنے آنکھوں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں کھڑے رہ کر کے صلات پڑھتے ہوئے دیکھا. صلات کا مطلب نماز ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھتے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں گے، توریت پڑھ رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے. بلکہ قیامت کے دن جب حساب ہو چکا ہوگا، جب حساب ہو چکا ہوگا تو جنت میں جب سب لوگ چلے جائیں گے. اب یہ پوری حدیث پاک جو ہے وہ ناموں کے ساتھ یاد نہیں ہے، غالباً سیدنا داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین آواز عطا فرمائی، بہترین آواز عطا فرمائی. حتیٰ کہ جب آپ ذکر کرتے تو آپ کے ساتھ دیواریں بھی ذکر کرنا شروع کرتی، آپ کے ساتھ چرند اور پرند بھی جو ہے ذکر کرنا شروع کرتے تھے، اتنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش الہامی عطا فرمائی. تو قیامت جب گزر چکی ہوگی، لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا، اے داؤد قرآن پاک میں سے سورہ رحمان کی تلاوت کر. داؤد علیہ السلام غالباً سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے. جب لوگ سنیں گے تو جو سرور آئے گا وہ قرآن پاک کی تلاوت، وہ ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے. جب وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب یاسین کریم کی تلاوت آپ فرمائیں گے، یاسین شریف آپ تلاوت فرمائیں گے، جب لوگ اس سے مسرور ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے اور کہے گا اب میں تمہیں اپنا کلام سناتا ہوں. اور حدیث پاک میں آیا کہ سورہ انعام کی اللہ رب العزت جو ہے اپنے کلام میں سے سورہ انعام لوگوں کو سنائے گا. وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیسا ماحول ہوگا، وہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے ہی کرم سے اپنے قرآن کے صدقے میں ہمیں وہ موقع عطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. جنت میں داخل ہو گئے تو ساری نعمتیں مل جائیں. حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی خوش آوازی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی خوش آوازی سے، مطلب اچھے لہجے سے، اچھی طرح سے قرآن کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہاں پر ان آدمی کے لیے کہا جا رہا ہے جو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا وہ ہم میں سے نہیں. تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، جو قرآن پڑھتے ہی نہیں. یہاں تو قرآن پڑھنے والے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اچھے سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم میں سے نہیں. غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ آج کے پاس سب کے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، مختلف قسم کے موبائل کے اندر پروگرام ہیں، گیمز ہیں، کمپیوٹر ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ میں سے کون ہے، ہاتھ اٹھائے، کہ جو کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل، گیمز، واٹس ایپ وغیرہ میں زیادہ ٹائم کے بدلے قرآن میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے؟ کون ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جو چار پانچ گھنٹے کم از کم کمپیوٹر، موبائل، واٹس ایپ، یہ ان چیزوں پہ ٹائم نکالتے ہیں، 15 منٹ بھی قرآن کو نہیں دیتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. میں ایک اہم بات کروں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا. کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ بھائی ابھی شب برات ہے، یاسین شریف پڑھ لو. اور جب کھولتے یاسین شریف تو پتہ نہیں ہوتا کہ ارے یہاں پہ تو لکھا ہے تو یہاں پہ رکنا چاہیے، یہاں پہ جیم لکھا ہے تو رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، یہاں پہ میم لکھا ہے تو یہاں پر رکوں یا چلا جاؤں آگے، جوڑ کے پڑھوں یا رک کے پڑھوں، تلاوت بھی بھول چکے. تو یہاں تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اچھے سے نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں. تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہے؟ درود پڑھ جی اللہ مسلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان میں رحم والے تم والے اور شہر بھی ہمارے فصل میں دار ہے. ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پاک سناؤ. اب دیکھیں کہ حضور کو بھی چاہت ہے قرآن سننے کی. کہتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک سناؤ. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی، میں نے عرض کیا کیا آپ کے سامنے پڑھوں جبکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا؟ یعنی جس پہ قرآن نازل ہوا وہ خود ارشاد فرمائے کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں جبکہ آپ کو تو قرآن نازل ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں دوسرے آدمی سے سننا پسند کرتا ہوں. فرماتے ہیں چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیسی، یعنی اس کا ترجمہ آگے ہے، تو کیسی ہوگی وہ صحابہ بڑی جب ہم ہر امت سے، یہ قرآن کا ترجمہ آگیا ہے، تو کیسی ہوگی وہ ساتھ یا وہ گھڑی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا، عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، جب اس آیت پہ پہنچا تو آپ نے فرمایا بس کافی ہے. کس نے فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بس کافی ہے. میں آپ کی طرف متوجہ ہوا میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اردو کے چہرے کے ساتھ دیکھا, میں آپ کی توجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سننے کی پہلے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نہیں بیٹھ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, ایک توجہ مبذول کرانے کے لیے. ہم اور آپ کم از کم میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ روزانہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں. ہم جب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگ جب گاڑی میں ان کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جیسے وہ گاڑی آن کرتے ہیں کوئی اور بٹن نہیں دبا, صرف گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا ٹیپ یا سی ڈی جو لگی تو وہ شروع ہو جاتی ہے. اور 99% ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جیسے ان کی گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے ٹیپ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی نعت شریف نہیں بج رہی ہوتی, قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی, اس میں ایف ایم ریڈیو پر گانے بج رہے ہوتے, ایف ایم ریڈیو پر گانے بجے. جس کی امت ہو, جس پہ قرآن نازل ہوا, ان کی کان میں ایک بار کسی ڈھول کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں کو اس طرح دبایا, کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا تو کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ آواز میرے کان میں جائے. اور آپ کی تو یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ خود تو تلاوت فرماتے ہی تھے, قرآن خود پڑھتے تھے, لوگوں کو قرآن دیا ہے حضور نے, آپ خود قرآن سننا پسند فرماتے تھے. تو سننا پسند فرمانا بھی یہ حضور کی سنت ہے. کوشش کریں کہ جب کوئی قاری قرآن سنا رہا ہو تو غور سے سنے, کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, تو جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو, غور سے سنو اور چپ رہو. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضور سے حضور نے ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو تو میں تم سے سننا چاہتا ہوں, تو آپ نے اس کی یار سننا آپ پہ تو قرآن نازل ہوا کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا مجھے دوسرے سے سننا بھی پسند ہے, میں خود بھی پڑھتا ہوں دوسرے سے سننا بھی پسند ہے فرماتا ہوں. آپ نے سورہ نساء پڑھی, سورہ نساء پڑھنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, تو حضور نے ارشاد فرمایا حسبک اللہ, کہ بس ابھی کے لیے اتنا کافی ہے, عذابیں آگے مت پڑھو. تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے عرض کرتا ہوں, تو کیسی ہوگی وہ گھڑی یا وہ وقت کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے, یعنی ہر امت کے اوپر ایک گواہ لے نبی کو لے کر آئیں گے ان کے نبی کو, اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں گے. تو یہ قیامت کا منظر ہوگا, قیامت کے دن, کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا, ہم کو ہدایت دینے کو نہیں آیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں, میں نے تمہارے اندر نبی بھیجے, میں نے صالحین کو بھیجا, ولی اکرام کو بھیجا, کتابیں بھیجی. تو ہر امت میں سے, ہر قوم میں سے اللہ رب العزت اس قوم کے سردار کو یعنی اس قوم کے نبی کو لائے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے کلام کو ان کی طرف نہیں پہنچایا تھا, میرے حکم کو تم نے ان کی طرف نہیں پہنچایا تھا. تو قیامت کے دن ہر نبی گواہ دے گا, گواہی دے گا کہ یار میں نے تو 950 سال ان کے اندر تبلیغ کی, میں نے 400 سال ان میں تبلیغ کی, میں نے تیرا احکام, تیرا حکم, تیرا میسج, تیرا جو پیغام تھا میں نے ان کی طرف پہنچا دیا تھا, یہی لوگ سرکش تھے, کچھ ایمان لائے کچھ باقی کافر رہ گئے. تو یہ سب گواہی دیں گے تو اس امتیں کہیں گی نہیں نہیں یہ ایک آدمی پر ہم کیا گواہی مان لیتے ہیں, یا رب یہ صحیح نہیں کہہ رہا, ماذا اللہ گواہی ٹھکرانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ان تمام گواہوں پر حضور کو گواہ بنا کے لائے گا, اے میرے محبوب تم موجود تھے, جب آدم اپنی قوم سے بتا رہے تھے تو تم موجود تھے, جب نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو تم دیکھ رہے تھے, تم موجود تھے, جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ مجھے خدا نہ بناؤ, میری ماں کو خدا نہ بناؤ اور تم ایک اللہ کی پوجا کرو, اے محبوب تم اس وقت موجود تھے, تم گواہ تھے, تم انسان ضرور ہو لیکن تمہیں وہ روحانی طور پہ تم نے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے. اے میرے محبوب گواہی تو میں خود بھی دے سکتا ہوں لیکن ان کو انسانوں کی گواہی چاہیے, اب ان تمام نبیوں کے گواہ اور شاہد تم بن جاؤ.
حضور کہیں گے یا رب میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. جب لوگ ہوگا تو اللہ رب العزت ان کی طرف جو ہے توجہ فرمائے گا کہ بے شک میرا پیغام پہنچا, میرے پاس گواہ موجود ہے, تو سب سے بڑے گواہ جو فرشتے بھی موجود ہیں, سب سے بڑے گواہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو جنہوں نے ایمان لائے ان کے لیے بخشش ہے, اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے فاض اللہ جہنم ہے. تو جب وہ منظر کی آیت کریمہ پڑھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید فرمایا بس رک جا کافی. تو آپ کو یہ ہوا کہ حضور نے کیوں روکنا چاہا؟ تو میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قیامت کا سن کر کے, قیامت کی بات کا تصور کر کے, قیامت کا ماحول تصور کر کے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سوچیے کہ ہم اور آپ تو روزانہ پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم لوگ گن بھی نہیں سکتے, ہمیں پتہ بھی نہیں گناہ کیا چیز. بہت سارے ایسے گناہ کرتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہے, سمجھتے ہیں نیکی. بھی لوگ ہیں تو نیکی گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں. اور یہاں پر سید المعصومین ہے, ہم گناہ کر کر کے سزا کے بارے میں سن سن کر کے بھی, اور قیامت کا منظر سن کر کے بھی, ان سزاؤں کے بارے میں سن کر کے بھی ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہتے. اور یہ سید المعصومین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے, وہ تصور کر کے, تو قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا, اور میری امت کے ساتھ کیا ہوگا, اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. دوسروں کے لیے آنسو بات, ہم اپنے لیے نہیں بات, ہم اپنے لیے بھی آنسو نہیں بات, وہ دوسروں کے لیے آنسو بات ہے. تو قرآن سن کر کے دل کو نرم ہو جانا چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث مبارکہ میں کئی مرتبہ یہ آیا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے نماز میں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ جو ہے وہ گیری ہو جائے, سجدے میں جا کے اتنا روتے کہ مصلی مبارک جہاں پر آپ سجدہ کرتے وہ جگہ آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی. قرآن کی تلاوت چاہے انسان مطلب کے ساتھ پڑھے, مطلب سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو, قرآن کی تلاوت اس کو فائدہ ضرور دے گی, اس کو فائدہ ضرور دے گی, چاہے اس کو اس کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو. تو قرآن پاک کی چند آیات اور چند صورتیں, ان کو تلاوت کرنے اور ان کے اوپر ان سے محبت کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے علامہ صاحب نے یہاں پہ کچھ احادیث مبارکہ لکھی ہے. سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے, یعنی کوئی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک رات میں ون تھرڈ قرآن پڑھ لے؟ صحابہ اکرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو, وہ دس پارے روزانہ پڑھ لے, ایک رات میں دس پارے پڑھ لے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے. سورہ اخلاص پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں, تو آپ نے کتنی خوبصورت تحفہ دیا اپنی امت کو, تحفہ اللہ کی طرف سے. لیکن بتایا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ تم میں سے کون ہے, ترغیب دلانے کا انداز دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ سکتا. صحابہ نے عاجزی کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اس طاقت نہیں. تو حضور نے کتنا خوبصورت مجدہ ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. چند سیکنڈ میں تم ایک تہائی قرآن پڑھ سکتے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بار پڑھ لو, ایک ہی بار پڑھنا, ایک تہائی ہی پہ اتفاق کر لو, تین بار پڑھو گے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ان شاء اللہ ملے گا, اور ضرور ملے گا. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سورت یعنی قل ہو اللہ احد کو پسند کرتا, اس سے پیار کرتا, یعنی اس کو اس سے اس سورت سے پیار تھا, پڑھتے رہتے تھے. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا بلا شبہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. سورہ اخلاص کی محبت تم کو جنت میں داخل کرے گی, یعنی محبت صرف یہ نہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے, مطلب یہ کہ اس کو وہ تکرار سے پڑھا کرتے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ سورہ بہت اچھی لگتی ہے. آپ نے فرمایا بلا شبہ اس کی محبت میں جنت میں داخل کر دے گی. اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنوں یعنی جنات اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی یعنی معاوضتیں خلع اعوذ برب الفلق اور خلع اعوذ برب الناس, جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے انہیں اختیار فرمایا. پہلے دوسری دعائیں کرتے تھے اور دوسرے وظائف کرتے تھے, لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے یہ دونوں صورتوں کو اختیار فرمایا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا. تاکہ جب قرآن کے اندر ہی یہ موجود ہے کہ خلع اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور دوسری جگہ خلع اعوذ برب الناس من شر الناس لا اله الا الناس, تو اب یہی میرے لیے کافی ہے. دوسرے وظائف جو ہے جنات اور انسانوں کی بری نظر اور شر سے بچنے کے لیے جو دعائیں کرتے ان کو چھوڑ دیا, کہیں کو اختیار آپ نے فرما لیا. یہ حضور کی سنت ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتیں دوسری چیزوں کی تلاوت فرماتے, ان دونوں صورتوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پاک کی ایک سورت جو 30 آیات پر مشتمل ہے ایک آدمی یعنی اس کے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. اور یہ سورہ ملک ہے, سورہ ملک ہے. اور یہ حدیث پاک ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں ہے. تو سورہ ملک 29 پارے کی شروعات میں ہے, اور سورہ ملک جو ہے وہ پڑھنے میں 3-4 منٹ لگتی ہے. لیکن ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے اور غالباً ہمارے علماء کرام نے بھی اس کو اپنے مذاہب میں شامل کیا کہ روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھے, روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھے انشاءاللہ عزیز اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. یہ سورہ جو ہے قبر میں بھی اس شخص کی سفارش کرے گی, دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے بھی عذاب آ رہا ہوگا اس جگہ پر ڈھال بن کر کے کھڑی ہو جائے گی, اور اللہ رب العزت سے اس وقت تک اس بندے کی بخشش کی طلب کرتی رہے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ آ جائے کہ میں نے اس کو بخش دیا. قبر میں بھی جو ہے اس کی بخشش انشاءاللہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گی. یہ سورہ ملک کی فضیلت میں سے ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث دونوں میں ہے کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھی وہ اسے کافی ہوں گی, وہ اسے کافی ہو جائے گی. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کون سی؟ آمین رسول اللہ سے لے کر کے فل سننا علی قول کافی تک. تو یہ اس کا مطلب جو ہے علامہ صاحب یہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا ہی گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو مکروہ چیز سے کفایت کرے گی, اور بعد میں قیام اللیل سے کفایت کرنا مراد لیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص آمین رسول سے لے کر کے فیصلہ آ رہا ہے کافرین رات کو سوتے وقت پڑھ لے, تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات میں ہر ایزہ دینے والی نقصان دینے والی چیز سے اس کو بچائے گی. اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو اس کو رات بھر اللہ کے لیے نماز پڑھنا یعنی قیام کرنے کا ثواب دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں, آیت الکرسی کہتے ہیں. اسی کے بارے میں اگلی حدیث جو پہلے حدیث پڑھی مسلم شریف میں ہے اور دوسری بھی مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو المنذر, ابو المنذر کیا تمہیں معلوم ہے
کہ تمہارے پاس آیات قرآن میں سے کون سی آیت زیادہ با عظمت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت رکھتی ہے. تو فرماتے ہیں کون جو احادیث میں روایت کی سیدنا عبید نے کہا, آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یعنی سورہ بقرہ میں سے جو آیت کریمہ ہے سورہ آیت کرسی, اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے با عظمت آیت کریمہ ہے. یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو, میں یہ علم ہے اس کی وجہ کو مبارکباد دیتا ہوں, یعنی بے شک تم نے کہا کہ آیت الکرسی با عظمت سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے, تو بے شک یہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے, یعنی آیت الکرسی. دوسری جگہ آیا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے تو اس میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے, یعنی مرتے ہی انشاءاللہ اس کو جنت میں داخلہ ملے گا. اور آگے اسی کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے لیکن بڑی پیاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا, چنانچہ ایک آنے والا آیا اور غلہ اٹھانے لگا, میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا میں محتاج ہوں, مجھ پر اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت حاجت مند ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا, وہ چوری کرنے آیا تھا گلے میں سے لیکن میں اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ گزشتہ رات کے تمہارے چور نے کیا کیا؟ کسی نے بتایا لیکن میرے آقا کو پتا کہ کوئی آیا تھا گلا چوری کر کے. کہا اے ابو ہریرہ گزشتہ رات کے تمہارے چور نے کیا کیا؟ کہتے میں نے اس کے یا رسول اللہ اس نے حاجت اور اہل و عیال کی شکایت کی تو میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے, اسے تم سے جھوٹ بولا ہے, یہ بھی حضور کا علم ہے, اسے تم سے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر آئے گا. آپ نے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق یقین تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا, چنانچہ میں اس کے انتظار میں اس کا انتظار کرنے لگا. یعنی حضور کے قول پہ اتنا پکا یقین ہے سیدنا ابو ہریرہ کو کہ حضور نے کہا کہ وہ واپس آئے گا, کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا جو آئے گا تو میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھتا ہوں کب آتا. چنانچہ میں اس کے انتظار کرنے لگا, وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا. میں نے کہا میں ضرور پر ضرور تجھے بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں محتاج اور عیالدار ہوں, آئندہ نہیں آؤں گا. فرماتے ہیں میں نے عزو رحم اسے چھوڑ دیا. بوقت صبح ہاں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ مجھے تو پتا ہے کہ آیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے ضرورت اور عیالداری کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے, ان قریب وہ پھر آئے گا. فرماتے ہیں میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار کرنے لگا, وہ آ کر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے کہا میں ضرور تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تیسری بار ہے تو کہتا رہا کہ واپس نہیں آؤں گا, پھر آتا رہا, یعنی تو بار بار جھوٹ بولتا ہے, وہ آتا رہتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے, میں تجھے چند کلمات سکھاؤں گا جن کے باعث اللہ تعالیٰ تجھے نفع عطا فرمائے گا. وہ چور کہتا ہے. تو میں نے کہا وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو اپنے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر, بے شک اللہ تعالی کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان مقرر ہوگا, یعنی ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. بس میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے فرمایا تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ, اس نے بتایا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے متوقع فرمائے گا. آپ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہے؟ میں عرض کیا, اس نے مجھے کہا کہ جب بستر پر جائے تو آیت الکرسی شروع سے ختم آیت تک پڑھ لیا کر, اور مجھے کہا کہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ کی حفاظت میں رہے گا, اور شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے. یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو اس نے تم سے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے. وہ خود جھوٹا ہے لیکن یہ بات وہ سچ بول کر گیا ہے. تو اسے ابو ہریرہ, جانتے ہو تم تین دن کس سے مخاطب رہے؟ حضور پوچھتے ہیں, ابو ہریرہ تم جانتے ہو تم تین دن کس سے مخاطب رہے؟ تو میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا. تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں اور آپ کو شیطان نظر آتا نہیں آتا, لیکن صحابہ کو اللہ پاک نے کیسی نگاہ دی کہ جب وہ آتا ہے تو اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں, اور جان چھڑانے کے لیے وہ اس منت سماجت کر کے کے جھوٹ بول کر کے جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنی جان چھڑا نہیں سکتا تھا. اگر رسول ابو ہریرہ چاہتے تو پکڑ کر لے جاتے حضور کے پاس, یہ اللہ کی مشیت تھی کہ نہیں ہوا یہ, لیکن چاہتے تو حضور کے پاس لے جاتے. لیکن یہ دیکھیے صحابہ کی نگاہ یہ ہے کہ اگر شیطان ہے تو ان کو نظر آتا ہے, اور عام آدمی میں یہ طاقت نہیں ہے. تو حضور کی نگاہ کا کیا اندازہ کر سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایسی ہے کہ شیطان کہیں اور ہے. ابو ہریرہ کے پاس گیا چوری کرنے کے لیے, صبح کہتے ہیں کہ تیرا قیدی کیسا تھا, کیا کر رہا تھا, اس نے کیا بولا تجھ سے, سب کچھ حضور کو اللہ کی طرف سے پتا ہے, یہ حضور کا علم ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات کے بارے میں آیا ہے, یعنی آخری 10 آیات کے بارے میں. سورہ کہف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کو آخری 10 آیات یا پہلی 10 آیات کو کوشش کریں کہ حفظ کر لیں اور تلاوت کرتا رہے, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بےمان ہوں گے, دجال جس قبرستان سے گزرے گا تو بےمان لوگ جو ہے اس کو خدا سمجھ کر کے قبر سے باہر نکل آئے گا. کتنا بڑا فتنہ ہوگا, وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے قرآن کا نسخہ کافی ہے. چند آیتیں یاد کرنے, اس کی اگر یاد نہیں ہو تو تلاوت کرتے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یا آخر 10 آیتیں کے بارے میں آیا. حتیٰ کہ ایک جگہ آیا کہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھو. اگر جمعے کے دن سورہ کہف آپ پڑھتے, حدیث پاک میں آیا کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے تو اگلے 10 دن تک, اگر وہ مر گیا اگلے 10 دن کے اندر اندر وہ مر گیا, آج جمعہ ہے اگلی جمعہ کے بعد بھی 3 دن بعد تک اگر وہ مر گیا 10 دن کے اندر اندر, تو اس کو اللہ کے فضل سے شہادت کا مرتبہ عطا ہوگا, شہادت کا مرتبہ عطا ہوگا. دوسری جگہ آیا کہ جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر کی جانب سے ایک آواز سنی, انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا آسمان کا یہ دروازہ آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. اس سے ایک فرشتہ اترا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. یعنی جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور یہ سب واقعہ ہو رہا ہے. آپ عرض کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں اترا. وہ فرشتہ نے سلام کیا اور آپ کو ان دونوں کی خوشخبری دی جو صرف آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. وہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. آپ اس کا جو حصہ بھی پڑھیں گے اس کے مطابق عطا کیا جائے گا. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا, جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکون اور اطمینان اترتا ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں ان کا ذکر فرماتا ہے. یہ آپ سب کے اپنی بھی خوشخبری ہے, ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ہم نے الحمدللہ اس حدیث پہ عمل نہیں کر لیا. الحمدللہ اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں, یہ مسجد کی طرح اشارہ ہے, یہ کام مسجد میں ہو تو بہتر ہے, لیکن کہیں اور ہو تب بھی انشاءاللہ وہی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور درس و تدریس میں سیکھنے سکھانے میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکون اور اطمینان اترتا ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں ان کا ذکر فرماتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں وہ ایک کھنڈہر کی طرح, یعنی اس کا دل مردہ ہو چکا ہے, اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. یعنی جو انسان مر جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں کسی جگہ سے تو وہ جگہ کھنڈہر ہو جاتا ہے, تو جس کے سینے میں قرآن نہیں اس کا سینہ مردہ ہو جاتا ہے, کھنڈہر ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے بندہ وہ زندہ ہے, وہ زندوں کی مثال ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک وہ انسان زندہ ہے جو ایمان والا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, جو بےمان ہے اور اللہ کو بالکل یاد ہی نہیں کرتا, وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے, وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے. تو قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ تبلیغ تو زندوں کے اندر ہوتی ہے, ایمان لانا تو زندوں پر فرض ہے. جو مر چکا قبر میں جا چکا اس کے اوپر تو تبلیغ نہیں کر سکتے آپ, اس کو ایمان لانے کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ رب العزت یہ کوئی اشارہ فرماتا کہ اے محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ پاک کوئی بھیجا بات نہیں فرماتا, کوئی بھیجا بات نہیں فرماتا, بلکہ الف لام میم بھی جو ہے اس کو مطلب ضرور ہے. تو اللہ پاک کوئی بھیجا بات نہیں ارشاد فرماتا. جب اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قبر میں چلے گئے وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے یا وہ بہرے ہیں. اصل مراد یہ ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں, جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, اے میرے محبوب آپ ان کو ایمان سے فیضیاب نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کیونکہ مردے کے اوپر تو تبلیغ کرنا فرض ہی نہیں, جو مر گیا اب اس کو کیا تبلیغ کرے, مر گیا ٹھیک ہے, اگر ایمان والا تھا اس کو قبر میں ڈال دیں اس کے لیے دعا کریں, ان کو تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر بےمان تھا تب بھی اس کو دفن کر دیں اس کے لیے دعا بھی نہ کریں, تبلیغ تو کرنا دور کی بات. تو ایمان والے کے لیے اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ زندہ ہے, اور جو بےمان ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا, وہ چلتا پھرتا ضرور ہے لیکن وہ مردہ ہے. اور اللہ رب العزت کو ارشاد فرمایا کہ مردے کو تم نہیں سمجھ سکتے, کہ وہ مردہ ہے کہ جس کا دل مردہ ہو چکا, جس کے دل پہ مار اللہ مہر لگ چکی ہے, وہ اب آپ کی بات کان سے سنے گا, دل میں بات نہیں اترے گی, ذہن میں بات نہیں اترے گی. تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے محبت عطا فرمائے, قرآن سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پڑھے تو کوشش کرے کہ اس کا مطلب بھی سمجھے, باقی جو پڑھے وہ حلق کے نیچے بھی اترے. اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے نہ کرے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں کرتا اس میں سے ضرور کرے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے رموز کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اپنے دل میں اس کے نور کو سمانے کی, اس کے نور کی طلب بھی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سے دن اور رات جو ہے ہم کو جو ہے اس سے دن اور رات جو ہے وابستہ رکھے, دن اور رات کی تلاوت سے ہم کو جو ہے بہرہ مند رکھے. اللہ رب العزت قرآن کی علم عطا فرمائے, قرآن کے مطابق علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنائے اس دنیا میں, قبر میں اور حشر میں. اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض, ہماری جتنی بھی کوشش ہے تلاوت ہے یا جو بھی کوشش ہے درس و تدریس, اپنی بارگاہ عرض سے قبول و منظور فرمائے. آمین.
یہ ایک سوال یہ تھا کہ بعض اوقات ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کئی ایسی مطلب کی جس کے اندر خصوصی طور پہ قرآن پاک چاہے یا کوئی صورت کوئی منت مانگ کر یا کوئی خواہش رکھ کر اس کو خاص تعداد کی جاری بتائے کہ علما سوال پڑھ لیا گیا کہ صورت کو مختلف قدر تعداد کی پڑھتے ہیں یا اس عمل کرتے ہیں کچھ دنیاوی حاجات کے لیے کچھ کہتے ہیں اس کا پڑھنا کیسا ہے. اور دوسرا تھا کہ شروع میں حدیث کی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رک رک کے پڑھتے ہیں یا لنکن سے پڑھتے ہیں اور پھر ایک حدیث کی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے, ان کو دونوں طریقے سے کیسے
ایک حدیث پاک ہم نے پہلے پڑھی کہ جو مشکل جو آسانی سے پڑھتا ہے اور ماہر ہے پڑھنے والا تو وہ انسان قیامت کے دن معزز فرشتہ کے ساتھ اٹھے گا, اور جو رک رک کے پڑھتا ہے مشکل سے پڑھتا ہے جس کی زبان میں مخرت ہے یا عربی زبان جس کو نہیں آتی تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اور دوسری حدیث آئی کہ جو اچھی طرح نہیں پڑھتا وہ ہمیں سے نہیں, تو بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں میں تضاد ہے, ان دونوں میں تضاد نہیں ہے. اچھی طرح نہیں پڑھتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی طرح پڑھ نہیں سکتا. یہاں پر ترغیب دلائی جا رہی ہے اگرچہ تمہاری زبان میں مقلت ہو اور تم رک رک کے پڑھتے ہو, کوشش تمہاری یہی ہونی چاہیے کہ میں اس کو بہتر سے بہتر کرتا جاؤں. اگر وہ کوشش ہی چھوڑ دی تو پھر آپ نے جو ہے اپنے آپ کو دوسرے زمرے میں ڈال دیا کہ نہیں پڑھ سکتا تو میں نہیں پڑھتا, لیکن کوشش جو کرے گا تو اس کو ڈبل ثواب ضرور ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان بنائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی, آپ کی زبان میں صلاحیت اللہ نے دی. اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو دوسری بات ہے, لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے تو ان شاء اللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں بلکہ دوگنا ثواب ملے گا. دوسرا آپ کا سوال تھا خاص تعداد کے مطابق پڑھنا,
دنیاوی
حاجات کے لیے پڑھنا. خاص تعداد کے لیے پڑھنا تو حضور نے ابھی جو ہم نے پڑھی حدیث پاک اسی سے ہم جو ہے اخذ کر سکتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اب تم کہہ دیا آپ نے کہ ون تھرڈ کے برابر ہے, ایک تہائی کے برابر ہے, تو فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں پورے قرآن کا ثواب کیوں نہ حاصل کروں, پورے قرآن کا ثواب کیوں نہ حاصل کروں. تو پھر انسان کہتا ہے کہ تین بار پڑھوں گا تو پورا قرآن ملے گا, میں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, تو تعداد ثابت ہوگی. دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے, جو صبح شام اس کو پڑھتا رہے وہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. اور یہاں پہ ارشاد فرمایا یاسین شریف کو ایک مرتبہ پڑھنا ایسا ہے جیسے قرآن پاک کو 10 مرتبہ پڑھنے کا. اب انسان سوچے اگر ایک مرتبہ یاسین پڑھنا 10 قرآن پڑھنے کے برابر ہے تو اگر میں 10 مرتبہ پڑھوں تو 100 مرتبہ ہو جائے گا, تو لوگ 10 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں. تو ایک ترغیب دلانے والی بات. دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعداد متعین فرما کر کے لوگوں کو ترغیب دی. حدیث مبارکہ میں بہت ساری ایسے مثالیں ملیں گے آپ کو خاص طور پہ ذکر الہی کے بارے میں. ایک جگہ آیا جو روزانہ سبحان اللہ جو الحمدی سبحان اللہ العظیم یہ 100 مرتبہ پڑھے, 100 تعداد 100 مرتبہ پڑھے تو اس سے زیادہ نیکیاں قیامت کے دن کسی اور کی نہیں ہوگی. ایک جگہ آیا کہ تسبیح فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ 33 بار پڑھو, الحمد للہ 33 بار پڑھو, اور اللہ اکبر 33 یا 34 مرتبہ پڑھو, 33 بار پڑھو, تو یہ ہوئے کتنے 99. اور حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ پڑھ لو، یعنی ایک مرتبہ اللہ اکبر ایکسٹرا پڑھو تو 100 جائیں گے. دوسری حدیث میں آیا کہ 100 کی گنتی پورا کرنے کے لیے اشھد اللہ وہ پڑھنا چاہے فرما ہو وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. تو یہ 100 پورے ہو گئے. یہ بھی تعداد ہوئی 33 کی تعداد، 33 کی تعداد، 33 کی تعداد، پھر 100 کی تعداد ہوئی. تو تعداد کے مطابق پڑھنا یہ جائز ہے اور یقیناً اس کی ترغیب دلائی گئی. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی حاجت کے لیے پڑھے. تو بھائی انسان کی عبادت حاجت کے لیے ہوتی. حدیث میں آیا کہ دعا کیا کرو، اللہ کو دعائیں بہت پسند ہیں، جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا. اور ایک جگہ آیا کہ عبادت کا اصل مقصد بھی دعا ہے اور دعا خود بھی عبادت ہے. عبادت کا مقصد بھی دعا ہے اور دعا بھی عبادت ہے. اور خود ابھی آپ نے سنا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور سفارش لینے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورہ ملک پڑھا کرو. حضور نے ارشاد فرمایا یہ حاجت ہے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچنا ہے، میں سورہ ملک کہیں تلاوت کرتا رہوں، یہ حاجت ہے. دوسری جگہ آیا سورہ واقعہ رات میں پڑھا کرو، کبھی فاقہ نہیں ہوگا، یہ حاجت ہے. حاجت ہے. یاسین شریف کے لیے آیا، یاسین شریف ہر اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پڑھا جائے. یہ حاجت ہے، ہر کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھو سورہ یاسین کے بارے میں. سورہ تغابن کے لیے آیا، جس مقصد کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. سورہ تغابن. اس طرح بہت ساری آیا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول فرماتا ہے، وہ حاجت ہے. تو ترغیب دلائی جاتی ہے کسی نہ کسی بہانے آپ پڑھیں. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول کرنا اللہ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم یہ تو سوچو کہ آپ نے یاسین شریف پڑھا، سورہ واقعہ پڑھی، سورہ تغابن پڑھی، سورہ ملک پڑھی، آپ کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، قیامت میں ضرور ملے گی، اس کا اجر ضرور ملے گا. اور اگر قیامت کے دن بھی دنیا والی حاجت پوری نہیں ہوئی آپ کی، تو آپ نے یاسین شریف پڑھا اس میں کتنے حروف ہیں، سبحان اللہ، ثواب تو ملے گا نا، ثواب تو مقرر.